الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آمنت بالله صدق الله.
نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کا خیال کر کے، اور عدت شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، اور ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور یہ عورتیں خود بھی اس گھر سے نہ نکلیں، ہاں مگر یہ کہ کھلی برائی کا ارتکاب کر سکے، الا یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو یقیناً اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے. اے مخاطب، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو آج بھی تلاوت کی گئی ہے اور کل گزشتہ بھی تلاوت کی گئی تھی، اور یہ سورۃ الطلاق کی پہلی آیت ہے، اور اس پر بات شروع ہوئی تھی. اور چونکہ طلاق نتیجہ ہوتا ہے نکاح کا، اور نکاح جو ہے وہ نتیجہ ہے انسانی نفسانی خواہش شہوت کا، تو گزشتہ روز ہم نے شہوت کے بارے میں اور خواہش نفس کے بارے میں بتایا تھا اور عرض کیا تھا کہ یہ ایسا ہی فطری جذبہ ہے جیسا کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے، جس طرح انسان کو پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے، اور حاجت قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کو شہوت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جتنے فطری جذبات ہیں ان کو آپ الل ٹپ نہیں نکال سکتے کہ جہاں چاہو منہ مار دو اور کھا لو، جو چیز چاہے پی لو، الٹی سیدھی گندی سڑی ہوئی. اور جناب، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جب پیشاب کا تقاضا ہے یہیں مسجد میں بیٹھ کے آپ پیشاب شروع کر دیں، یا قضاء حاجت کا تقاضا ہے تو سڑک پہ جا کے سب کے سامنے یہ حرکت شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا، انسان انسان ہوتا ہے، جانور جانور ہوتا ہے. تو انسان اپنے فطری تقاضوں کو طریقے سے نکالتا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، پیشاب ہے، قضاء حاجت ہے، اسی طرح یہ فطری تقاضا ہے جنس کا اور شہوت کا، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی صحت کی علامت ہے، لیکن جس طرح باقی تقاضوں کو نکالنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں اور آداب ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فطری جذبے کو نکالنے کے لیے نکاح کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا، اور ایک نکاح، دو نکاح، تین نکاح، یہاں تک کہ چار تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے اندر بڑی وسعت رکھی ہے، چند چیزوں کو حرام کیا ہے اور باقی ساری چیزیں، آپ دنیا بھر کے پھل، دنیا بھر کی سبزیاں، دنیا بھر کی دالیں، اور صرف گوشت کے اندر تھوڑی سی پابندی رکھی گئی ہے، ورنہ اکثر چیزیں شریعت نے کھانے کے اندر، پینے کے اندر حلال کی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جن کی خواہشات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کے اندر چند عورتوں کی ممانعت کر دی کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور آگے فرما دیا کہ ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال ہیں۔ احل لکم ما وراء ذلکم، اس کے علاوہ جتنے خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، کہ طریقے سے اور ایک یا دو اور نکاح کے شرائط اور احکام کا خیال کرتے ہوئے تم اگر نکاح کرنا چاہو تو کر لو۔ تو یہ دنیا قائم ہی ہے نکاح کی بنیاد پر، ہمارا اور آپ کا وجود جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نکاحی کی بنیاد پر ہے، اور آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں وہ بھی نکاحی کی بنیاد پر ہیں۔ تو یہ نکاح یہ انسان کے توالد اور تناسل کے لیے بھی ضروری ہے، فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور یہ اس کو صرف فطرت کا تقاضا نہیں بلکہ سنت قرار دے دیا گیا انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور قرآن مجید کی آیت میں نے کل آپ کو سنائی تھی، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بنائی ہیں اور ہم نے ان کی اولاد بنائی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام جتنے تھے ما سوائے ایک دو کے، سب کی بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھیں۔ تو بیوی کا ہونا، اولاد کا ہونا، گھر کا ہونا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے آپ کے، اور آپ ہر رات ایک ایک گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ ابھی ہم کہتے تو ہیں کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کر لو، لیکن اگر کوئی آدمی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو آدمی حیران ہوتا ہے، اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرا تیسرا نکاح یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، 9 گھر تھے آپ کے، اور آپ ہر رات ایک گھر میں تشریف لے جاتے تھے، ایک رات ایک گھر میں، دوسرے رات دوسرے گھر میں، تیسری رات تیسرے گھر میں، چوتھی رات چوتھے گھر میں، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے، مرض الوصال ہوا، تو بھی آپ ہر ہر گھر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں سخت بیمار تھے، بولنا مشکل تھا، چلنا بھی مشکل تھا، مسجد میں بھی بعض اوقات 2 حضرات کے سہارے سے آپ تشریف لے جاتے تھے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی کا اتنا اہتمام تھا کہ میں ایک خاتون کے گھر میں، دوسرے خاتون کے گھر میں، ہاں اتنا آپ پوچھتے تھے کہ بھائی عائشہ کا یہ باری کب آئے گی، فرماتے تھے بھائی عائشہ کی باری کب آئے گی۔ خواتین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مختلف گھروں میں جانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک گھر میں رہ کر اپنی بیماری کے دن گزار لوں۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ اگر چاہیں تو عائشہ کے گھر میں اپنے بیماری کے دن گزار لیں۔ چنانچہ آخری دن جو آپ نے گزارے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارے، اور جس دن آپ کا وصال ہوا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ویسی بھی باری کا دن تھا۔ یعنی اگر آپ مختلف گھروں میں جا رہے ہوتے تو بھی جو باری کا دن آتا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی باری کا دن آتا۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 2 یا 3 شادیاں کر لے تو اس کا بیڈ روم تو ختم ہی ہو گیا، مولانا اس کا بیڈ روم تو ختم ہی ہو گیا بالکل۔ اس لیے کہ ایک دن وہ ایک گھر میں جا کے سوئے گا، دوسرے دن دوسرے گھر میں جا کے سوئے گا، تیسرے دن تیسرے گھر میں جا کے سوئے گا, اور گھر کا مطلب گھر ہے, یعنی جس کے اندر کمرہ بھی ہو, صحن بھی ہو, کچن بھی ہو, چاہے چھوٹا سا ہو, جیسا کہ ازواج مطہرات کہتے ہیں ایک حجرہ تھا چھوٹا سا, اس کے ساتھ ضرورت کی ساری چیزیں تھی, چھوٹی سی چار دیواری تھی, صحن تھا, سب چیزیں تھی اس میں. اب اگر ایک رات آپ ایک گھر میں ٹھہریں, دوسری رات دوسرے گھر میں ٹھہریں, تیسری رات تیسرے گھر میں ٹھہریں, تو چوتھی رات پھر پہلے گھر میں چلے جائیں, آپ بتائیے کہ کوئی کھیل ہے یہ؟ کس قدر ذمہ داری آ جاتی ہے مرد کے اوپر. اور یہ عدل کرنا یہ واجب ہے, اور اسی لیے قرآن مجید نے سورۃ النساء میں فرمایا وَإِن خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم, کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, انصاف نہیں کر سکو گے, تو بس پھر ایک شادی کرو یا پھر باندھیا رکھ لو, ایک شادی کر لو. تو عدل واجب ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مشہور تھا, حضرت کے یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی, اور اس میں مرید ورید آ کے ٹھہرا کرتے تھے, تو وہاں ایک ترازو بھی رکھی ہوئی تھی, اور ترازو رہتی تھی مستقل. تو جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں, اور جب حضرت نے دوسری شادی کی تو لوگوں نے, بلکہ پیرانی بڑی پیرانی صاحبہ نے کہا کہ مولانا آپ نے شادی کر لی ہے, اب آپ کے سارے مرید جو ہے نا وہ بھی دوسری دوسری شادی کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں نے دوسری شادی کی ہے, دوسری شادی کرنا جائز ہے, لیکن کوئی میری طرح عدل تو کر کے دکھائے, انصاف کر کے دکھائے, ایک رات ایک گھر میں, دوسری رات دوسری گھر میں. اور جو بھی تحفہ آتا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو اس ترازو کے ذریعے سے اس کے انصاف کے ساتھ دو حصے کیے جاتے تھے, ایک ایک گھر میں بھیج دیا جاتا تھا, دوسرا دوسرے گھر میں حضرت بھیج دیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ یہ میزان عدل ہے. وہ دیہاتی کا قصہ بھی مشہور ہے, ایک دیہاتی آیا اور وہ دو تربوز لے کر آیا, اور کہا مولوی میں تیرے لیے یہ دو تربوز لایا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم دو کیوں لائے؟ تو کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تیری دو بیویاں ہیں. دیہاتی جو ہے نا اپنے انداز سے بات کرتے ہیں, دیہاتی ہوتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ تیری دو بیویاں ہیں, اس لیے میں دو تربوز لایا ہوں. حضرت نے فرمایا بھئی تیری بات تو عقل مندی کی ہے, لیکن اگر ایک تربوز جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوا, دوسرا کم ہوا, اس کس کا وزن زیادہ ہوا, اس کا وزن کم ہوا, پھر کیا ہوگا؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ ہاں مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ تو وہمی بھی ہے. وہ دیہاتی کہنے لگا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہاں مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ تو وہمی بھی ہے, تو میں نے دو تربوز ایسے لیے ہیں جو بالکل ایک ہی وزن کے ہیں, تاکہ تیرے لیے آسانی ہو جائے, ایک ایک گھر میں بھیج دے, دوسرا دوسرے گھر میں بھیج دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے, تو نے عقل مندی کا کام کیا, لیکن اگر ایک تربوز زیادہ میٹھا ہوا اور دوسرا تربوز کم میٹھا ہوا, پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا مولوی تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا. اور پھر کہنے لگا میں تربوز کے اندر کوئی گھس کے تو بیٹھا نہیں تھا کہ دیکھوں کہ کون سا میٹھا ہے اور کون سا پھیکا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھری منگوائی, پھر اس کے بعد اس کے ایک تربوز کے دو حصے کیے برابر برابر, پھر دوسرے تربوز کے بھی دو حصے کیے برابر برابر, اس کا ایک حصہ اس کے ایک حصے کے ساتھ ملا کے ایک گھر میں بھیج دیا, اور دوسرے کا ایک حصہ پہلے کے ایک حصے کے ساتھ ملا کے دوسرے گھر میں بھیج دیا تاکہ انصاف ہو جائے. تو دوسری اور تیسری شادی کرنے کی شریعت نے اجازت تو دی ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مرض الوصال میں ہر دن ہر رات ایک ایک گھر میں جا کے یہ امت کو سبق سکھا دیا کہ دوسری شادی کوئی کھیل نہیں ہے, بلکہ پھر دونوں کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں اور دونوں کے ساتھ برابر انصاف کرنا پڑتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے, لیکن پھر بھی آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تلومنی فیما لا املک, یا اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو میں نے انصاف کیا ہے, لیکن جس چیز جو چیز میرے قدرت میں نہیں ہے یا اللہ اس پر آپ مؤاخذہ نہ کیجیے گا. اور وہ علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے دوسرے سے کم ہوتی ہے, یہ انسان کے بس سے باہر ہے, یہ انسان کے بس سے باہر. انسان کے چار بچے ہوتے ہیں, پانچ بچے ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ خدمت کر, ہر ایک کی وہ خدمت کرتا ہے, لیکن ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے دوسرے سے محبت کم ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سیدنا یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی, لیکن باقی بچوں کا بھی حق ادا کرتے تھے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کا راستہ کھولا ہے ایک دو تین چار, لیکن ایک سے زیادہ اگر آپ نکاح کریں گے کر لیں, لیکن پھر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا, قریب قریب دو تین گھر قائم کرنے پڑیں گے, ہر گھر میں ایک ایک رات گزارنی پڑے گی. آپ میں سے جو حضرات یہ کر سکتے ہوں ان کو شریعت کی طرف سے بالکل اجازت ہے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ جب نکاح ہو گیا تو شوہر جو ہے وہ بھی 100% نہیں ہوتا, بیوی بھی 100% نہیں ہوتی, غلطی آپ میں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بیوی میں بھی ہوتی ہیں. تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنا یہ انسانی زندگی کا تقاضا ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو این خیالت تو محالت تو جنو, یہ پاگلوں والی بات ہے. بیوی جو ہے وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو, بچوں کی جو ساری حرکتیں وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہوں, پڑوسی بھی سب آپ کی مرضی کے مطابق ہوں, آپ کے جتنے ملازم ہیں وہ بھی سب آپ کی مرضی کے مطابق ہوں, سارے مقتدی جو ہیں وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہوں. کیسے ممکن ہے یہ؟ یہ دنیا ہے, اس دنیا میں تو گزارا کرنا پڑتا ہے, یہ دنیا ہے, اس دنیا میں گزارا کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی یہاں 100% نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہ السلام 100% ہوتے ہیں, اور جناب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین 99% ہوں تو ہوں, لیکن عام انسان جو ہے وہ 100% کوئی نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں. عورت کو بھی اپنے شوہر کی کچھ برائیاں لے کر برداشت کرنی پڑتی ہیں, اسی طرح مرد کو بھی عورت کی کچھ نہ کچھ برائیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اگر یہ برداشت نہیں ہوگی تو یہ نکاح کا جو مقدس رشتہ ہے یہ نہیں چل سکتا. اور یہ نکاح کا رشتہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا قریب ترین رشتہ ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ مرد کی کوئی چیز عورت سے چھپی بھی نہیں ہوتی, عورت کی کوئی چیز مرد سے چھپی بھی نہیں ہوتی. اس قدر ایک دوسرے سے کلوز ہوتے ہیں, اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی اچھائیاں برائیاں, آپ دوسروں کے سامنے تو اچھے بن سکتے ہیں, اس لیے آپ اپنا واسکٹ واسکٹ پہن کے ٹوپی شوپی پہن کے جو چاہے آپ ڈرامہ کر لیں دوسروں کے سامنے, لیکن بیوی اور جو گھر کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ ڈرامہ نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت مفتی ربیع صاحب مدظل اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو سب سے زیادہ پہچاننے والی اس کی بیوی ہوتی ہے, کیونکہ سب سے قریب وہ ہوتی ہے, اس کے اندر کے عیوب کو وہ جانتی ہے. باہر کے لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن جو آدمی صبح سے شام تک آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ہیں, نہ وہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ آپ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں. تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے کی اچھائیاں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں, ایک دوسرے کی جو برائیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. اب اس میں اچھائیوں کو لینا پڑتا ہے اور برائیوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے, اور یہ بات قرآن مجید نے بھی فرمائی. قرآن مجید نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. ہم نے قرآن مجید اور حدیثوں کو چھوڑ رکھا ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا وعاشروا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وعاشروہن بالمعروف, ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو, ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں ان عورتوں کی کوئی چیز ناپسند ہوگی, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ عورت کے لیے شوہر جو ہے وہ جنت کا راستہ بن جائے، شوہر کے لیے اس کی بیوی جو ہے وہ جنت کا راستہ بن جائے، اور شوہر بیوی کی تکلیف اٹھا لے، بیوی شوہر کی تکلیف اٹھا لے، اور دونوں کے لیے جنت کا راستہ کھل جائے. تو ایک دوسرے کی جو برائیاں ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بالخصوص خواتین جو ہیں وہ جذباتی ہوتی ہیں، جیسے بچے جذباتی ہوتے ہیں، خواتین میں بھی جذبات زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہوتے ہیں. مرد جو ہے وہ زیادہ عقل سے سوچتا ہے یا شہوت سے سوچتا ہے، عورت جو ہے وہ اپنے جذبات محبت یا جذبات نفرت سے سوچتی ہے، اس کے اندر جذبات کی شدت ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ماں کی مامتا، اور آپ نے سبھی نے دیکھا ہوگا ماں کی مامتا، کہ ماں جو ہے اس کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا. اگر بچہ رو رہا ہو اور ابا کے سپرد کر دیا جائے ابا جی کو، تو ابا جی کوشش تو کریں گے شروع میں اس کو بہلانے کی اور دودھ پلانے کی اور یہ اور وہ، جب دیکھیں گے کہ بچہ قابو نہیں آ رہا تو ایک تھپڑ مار دیں گے اس بیچارے کو جو 6 مہینے کا بچہ ہے کہ چپ ہی نہیں ہو رہا. ماں نہیں یہ کرتی، ماں جو ہے ساری رات اس کو سینے سے لگا کے پھرتی رہے گی، پھرتی رہے گی، پھرتی رہے گی. اس لیے کہ ماں جو ہے وہ محبت کا پیکر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کے اندر یہ جذبات رکھے ہیں، اور انہی جذبات کی وجہ سے ان کا درجہ زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماؤں کے قدموں کے نیچے. آپ نے سنا، سبھی لوگ یہ حدیث جانتے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. کبھی آپ نے سنا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے؟ حدیث نے یہ نہیں فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اس لیے کہ ماں جو ہے بڑی تکلیفیں اٹھا اٹھا کے بچے کو پالتی ہے. حملت ہو ام ہو قرآن و وضاعت ہو قرآن، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا کہ ماں حمل تک کی تکلیف برداشت کرتی ہے، بہت تکلیف اٹھا کر جنتی ہے، بہت تکلیف اٹھا کر پھر پالتی ہے، بہت تکلیفیں اٹھا کر. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کا درجہ بڑھا رکھا، اور اسی لیے فقہا نے لکھا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے، البتہ کہنا باپ کو زیادہ ماننا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ تو جذبات میں بات کرتی ہے، لیکن باپ ذرا عقل سے اور سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. اس لیے جب خدمت کا معاملہ ہو تو ماں مقدم ہے، اس لیے کہ ماں کے احسانات زیادہ ہیں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. لیکن جب معاملہ ہو اطاعت کا یا بات ماننے کا، تو پھر باپ کی بات زیادہ ماننی چاہیے، اس لیے کہ باپ جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. تو مردوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل زیادہ رکھی ہے، خواتین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جذبات زیادہ رکھے ہیں. جذبات محبت بھی بہت ہوتے ہیں، جذبات نفرت بھی بہت ہوتے ہیں، یاد رکھیے. عورت جب محبت کرنے پہ آتی ہے تو بہت کرتی ہے، اور جب نفرت کرنے پہ آتی ہے تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں کرتی. تو یہ اس میں جذبات کی شدت ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ عقل سے سوچتا ہے. لیکن یہ جذبات کی شدت اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر رکھی ہے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ، تاکہ بچوں کی پرورش آسان ہو جائے. اور اسی جذبات کی شدت کی وجہ سے اور باقی خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب چونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی باتیں برداشت کرنا، جذباتی باتیں برداشت کرنا، یہ مرد کی عقل کا تقاضا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلیوں میں بھی سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہے. فرمایا اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس پسلی کو توڑ دو گے. اگر تم نے اس پسلی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو. اب دیکھیے میری پسلی ہے, آپ کی پسلی ہے, اس میں کرو ہے. اگر ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو ہمیں نقصان ہے اس کا. یہ جو اس کا ٹیڑھ پن ہے اور یہ جو اس کا ایک کجی ہے, کرو ہے, یہ تو اس کا فائدہ ہے. اگر اس کجی کو ختم کر دیا جائے اور ان پسلیوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. بالکل اسی طریقے سے خواتین کو سیدھا کرنے کی کوشش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا, کبھی خواتین کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. کبھی بھی خواتین کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو, اس لیے کہ ان کو پیدا ہی کیا گیا ہے پسلی سے, وہ ٹیڑھی ہیں, ٹیڑھی رہیں گی. اور ٹیڑھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جذبات کی شدت ہوتی ہے, عقل کی کمی ہوتی ہے, جذبات کی شدت ہوتی ہے. ما رأیت من ناقصات عقل وزیر اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. اور چالاک تو بہت ہوتی ہے, عقل مند نہیں ہوتی. چالاک ہونا اور چیز ہے, مرضی بات. بعض مرد بڑے چالاک ہوتے ہیں, دھوکہ بہت دیتے ہیں, لیکن وہ عقل مند نہیں ہے, چالاک ہے وہ. تو خواتین میں اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں, فطری بات ہے. مرد کے اندر عقل زیادہ رکھی گئی ہے, تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت کے جذباتی پن کو برداشت کرو اور اس سے گزارا کرو اس کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم جس طرح ممکن ہو ان کے ساتھ گزارا کرو. بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے گزارا کر کے دکھایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا, لیکن طلاق نہیں دی, گزارا کیا. اسی طریقے سے آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو روایات کے مطابق ایک طلاق دے دی تھی, لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ رجوع کر لیں, اور فرمایا فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ, یہ بہت روزے رکھنے والی, اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا. نو خواتین تھیں, ظاہر ہے کہ نو کی نو خواتین کوئی نبی تھوڑی تھی, صحابیات تھیں. اور عورتیں عورتیں ہوتی ہیں, ناراض بھی ہو جاتی ہیں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو, کب ناراض ہوتی ہو. حضرت عائشہ بھی ناراض ہو جاتی تھی شوہر سے, حالانکہ شوہر کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں, مولانا اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کے مولانا ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. بیوی بیوی ہوتی ہے, شوہر شوہر ہوتا ہے. مولانا ہوں گے آپ مسجد میں, لیکن گھر میں آپ مولانا نہیں ہیں, گھر میں آپ شوہر ہیں. بیوی شوہر کا رشتہ ہوتا ہے. جب بیوی اور شوہر کا رشتہ ہوتا ہے تو بیوی شوہر سے ناراض بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا, عائشہ مجھے معلوم ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو, کب راضی ہوتی ہو. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے آپ کو معلوم ہو؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کوئی بات کرتی ہو تو قسم کھاتی ہو, کہتی ہو لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم ایسا نہیں ہے. اور فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو اور تمہیں کوئی قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ایسا نہیں ہے, تو تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو. تو اس سے میں اندازہ کر لیتا ہوں کہ بیوی کچھ ناراض ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عجیب پیارا جملہ فرمایا اور عرض کیا کہ ما احجر الا اسمک یا رسول اللہ, یہ ٹھیک ہے کہ میں چھوڑ دیتی ہوں مگر صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, یعنی قسم کھانے میں آپ کا نام چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کا نام لے لیتی ہوں, لیکن آپ کا صرف نام چھوڑتی ہوں, دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں. مقصد یہ تھا, صرف نام زبان سے چھوڑتی ہوں, دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں, یہ مقصد تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ سب گزارا کرنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ناراض ہو جاتی تھی اور آپ بھی ان سے ناراض ہو جاتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے قرآن مجید میں, میں بھی عرض کروں گا آگے. تو یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہوتی ہے. آپ چاہیں, ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سارا نظام ہماری مرضی کے مطابق چلے. ہم میں سے ہر شخص ایک مصیبت میں مبتلا ہے, ہر شخص اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے نا میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. بیوی بھی میری مرضی کے مطابق چلے, جتنے بچے ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق چلیں, جتنے میرے بہن بھائی ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق چلیں, میرے ماں باپ جو ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق چلیں, میرے جتنے افسران ہیں اوپر تک سارے میری مرضی کے مطابق چلیں, جتنے میرے ماتحت ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق چلیں, جتنے میرے دائیں بائیں پڑوسی ہیں وہ بھی میری مرضی کے. یہ تو پاگلوں والی دنیا ہے, حقائق کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کوئی آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا, کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کرے گا. جو مرضی کے مطابق ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو, جو مرضی کے خلاف ہو جائے صبر کرو. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں, اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق. اور یہ اکثر ہمارے پاس ساتھی کہتے ہیں جی گھر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی گھر تو گھر ہوتا ہے, ہر طرح کے اس میں آدمی ہوتا ہے, ماں بھی ہے باپ بھی ہے بہن بھائی بھی ہیں, سارے تو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے. بلکہ دینداروں کے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے, وہ جب کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ماں باپ بہن بھائی چچا ماموں سب طے ہو جاتے ہیں. ابھی آنکھ بچے نے کھولی ساری چیزیں سب سے پہلے دیتا ہے, اس کی پپی کون ہے, اس کا ماموں کون ہے, اس کے بھائی کون ہے, اس کے ماں باپ کون ہے. اب یہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوا, اب یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا ان سب کے اوپر حاکم ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان سب کے حاکم بن جاؤ؟ آپ ان سب پر حاکم نہیں ہو, اس گھر کے ایک فرد ہو. اس طرح اور فرد ہیں, آپ بھی ایک فرد ہو. آپ اپنی اصلاح کی کوشش کرو, اور جو ساتھی ہیں دائیں بائیں ان کی اصلاح کی کوشش کرو. دعوت کا کام کرو, تبلیغ کا کام کرو, حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو. لیکن کچھ بات مانی جاتی ہے, کچھ نہیں مانی جاتی. اور انبیاء کرام علیہ السلام نے کر کے ہمیں دکھایا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ دونوں کافر ہیں, اور اس زمانے میں بھی مسلمان کے لیے کافر سے نکاح کرنے کی گنجائش تھی, آج کل بھی ہے. چنانچہ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اگرچہ بہتر نہیں ہے آج کل, لیکن بہرحال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں دونوں نبی جلیل القدر نبی ہیں, ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھی, کافر تھی. قرآن سے ثابت ہے یہ بات. اور ساری زندگی ان حضرات نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کیا, ساری زندگی. اب لوگ شکایت کرتے ہیں جناب بیوی ایسی ہے, بچہ ایسا ہے, باپ ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے کافر تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزارا کیا, یہاں تک کہ باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا, تب بھی جاتے ہوئے انہوں نے کہا سلام علیک سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا, ابا جی آپ پر سلامتی ہو, میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی. انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور بہت خدمت کی, تو وہ کافر تھے. آپ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائے, لیکن مسلمان نہیں ہوئے. مرتے وقت بھی ہے جب ان کا انتقال ہونے لگا, آپ تشریف لے گئے اور کہا چچا چچا اے چچا ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر دوں. وہاں ابو جہل وغیرہ بھی موجود تھے, تو ابو طالب نے ابو جہل وغیرہ کی طرف دیکھا, تو ابو جہل نے کہا کہ کیا اس وقت میں تم اپنی پرانی عبادتوں سے تم سب ختم کر دو گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، تو مگر وہ ایمان نہیں لائے. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنے چچا کے ساتھ اس نے سلوک کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ساری عمر اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے ساری عمر اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ اس نے سلوک کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کی. یا بنیر کم معنا ولا تکم مال کافرین، مثالیں موجود ہیں. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید، اور قرآن مجید پڑھنا ہم نے چھوڑ رکھا، اس لیے طرح طرح کے دماغ میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے. بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو، بچے بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو، چچا بھی آپ ہی کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کے ابا جی بھی آپ کے 100% معیار پہ پورے اترتے ہو، کیسے ہوگا؟ یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، کوئی جنت تھوڑا ہی ہے. جنت میں جا کے جو ہوگا سو ہوگا، وہاں تو سب آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن اس دنیا میں کوئی چیز آدمی کی 100% اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. بیوی بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، شوہر بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. گزارا کرنا پڑتا ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں گزارے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو یہ بڑی مصیبت کھڑی ہوئی بھی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سارا نظام میری مرضی کے مطابق چلے، اور اس سے اس قدر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ مان اللہ بھی. سارا نظام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا، نظام تو اللہ تعالی چلا رہے ہیں، آپ اس نظام کا ایک حصہ ہے، آپ اس گھر کا حصہ ہے، ادارے کا حصہ ہے، آپ آل ان آل نہیں ہیں، آپ اس کا ایک حصہ ہے. آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ جناب سارا سسٹم میری مرضی کے مطابق چلے، تو ان خیالت تو محالت تو جن. جب آدمی ایک مرتبہ سمجھ لے کہ مجھے گزارا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، پھر آدمی کا رویہ مختلف ہوتا ہے، پھر وہ گزارا کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے گناہوں سے، ساتھ ساتھ حقوق ادا کرتا رہتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ میری خیر تو ان کو پہنچے مگر ان کی برائی میرے اوپر اثر انداز نہ ہو. یہ طریقہ ہے. پھر اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اور صبر شکر کے ساتھ وہ زندگی گزار کے آگے جنت کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح میں 100% آپ کی مرضی کے مطابق نہ بیوی ہو سکتی ہے، نہ آپ شوہر اس کے 100% مرضی کے مطابق. خرابیاں آپ میں بھی ہیں، خرابیاں آپ کی بیوی میں بھی ہیں، خرابیاں مجھ میں بھی ہیں، خرابیاں میری بیوی میں بھی ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. بس یہی شریعت نے ہمیں سکھایا، اور یہ فرمایا کہ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو. خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو. تو ایک تو گزارا کرنا ہے، وہ بھی معروف طریقے سے. معروف میں بھی بہت تفصیل ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ معروف کا مطلب ہے عرف کے مطابق. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس خاندان میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ میں آپ رہتے ہیں، وہاں دائیں بائیں ادھر ادھر جس طریقے سے اب جو سہولتیں، جائز سہولتیں اپنی بیوی کو فراہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو فراہم کرتے ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ سہولتیں اپنی بیوی اپنے بچوں کو ادا کرے. یہ معنی ہے عاشروہن بالمعروف. اور اسی لیے قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بیوی کو رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو، او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور چھوڑنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو. رکھنا ہے بیوی کو تو اچھے طریقے سے رکھو، معروف طریقے سے رکھو، اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. تو کوشش کرنی چاہیے گزارا کرنے کی، لیکن گزارا انسان نہ کر سکے، مسلسل لڑائی جھگڑے، چک چک بک بک جناب، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ شوہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے مزید گزارا کرنا ممکن نہیں رہا، بیوی بھی سمجھتی ہے کہ بھئی یہ چک چک بک بک ہر وقت کی یہ اب ممکن نہیں رہی۔ ایسے موقع پر شریعت نے پھر طلاق کا راستہ کھول دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق، لیکن ہے حلال، ہے حلال لیکن بہت ناپسندیدہ ہے، حتی الامکان طلاق سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت نقل کی ہے تعالی کرم اللہ وجو کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا ولا تطلقوا، شادی کرو طلاق مت دو، فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، کیونکہ طلاق سے رحمان کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، یعنی طلاق اتنی بری چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے اور اس کے بڑے خراب نتائج عام طور سے نکلتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ آ جاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب میرا اور میری بیوی کا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے طلاق کا راستہ کھولا ہے۔ لیکن طلاق سے پہلے شریعت نے کئی چیزیں قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو یہ بات فرمائی کہ اگر اختلاف ہو میاں اور بیوی کے درمیان تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے وہ متعین کیا جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ مرد کے گھر والوں میں سے جو ذرا جو متحمل المزاج مرد ہے وہ حکم بن جائے مرد کی طرف سے، اور خاتون بیوی کی طرف سے کوئی متحمل المزاج مرد ہے تو وہ حکم بن جائے، وہ دونوں مل کر دونوں کی بات سنیں کہ آخر جھگڑا کس بات پر ہے۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن شوہر برداشت نہیں کرتا، بیوی برداشت نہیں کرتی، تو وہ چھوٹی چیز ایک دم بڑی بن جاتی ہے، کوئی بات کے گزارا نہیں کرتے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بڑی بننے لگتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق سے بچانے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا کہ پہلے کوشش کرو کہ حکم بنا لو، شوہر اپنی طرف سے کوئی حکم بنا لے، عورت اپنی طرف سے کوئی حکم بنا لے، اور وہ دونوں مل کر دونوں کی باتیں سنیں، پھر جس کی جتنی جتنی غلطی ہے وہ بتا دیں کہ بھئی دیکھو تمہاری یہ غلطی ہے تم اس کی اصلاح کر لو، مرد کو بتا دیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے تم اس کی اصلاح کر لو، یہ بھی شریعت نے تجویز کیا۔ اسی طرح اس سے پہلے شریعت نے یہ بھی تجویز کیا کہ مرد کو چاہیے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ بیوی کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تنگ کر رہی ہے مسلسل، تو اس کو وعظ و نصیحت کرے۔ قرآن مجید میں فرمایا، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، کوئی بات ہی نہیں مانتی آپ کی، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، تو فرمایا فعظوهن، تو تم ان کو وعظ کرو، وعظ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ، سمجھاؤ۔ لیکن اس کی تفسیر میں ہمارے اکابر نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو وعظ و نصیحت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان سے بٹھا کر محبت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ایک تو ہمارا طریقہ ہوتا ہے سامنے سے گزری ایک جملہ مار دیا، پھر دوسری مرتبہ گزری دوسرا جملہ مار دیا، تیسری مرتبہ گزری تیسرا جملہ مار دیا، اب وہ عورت بھی جملے سنتے سنتے پکی ہو جاتی ہے, اس کو پتا ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ اسی طرح کی کوئی الٹی سیدھی بات کرے گا تو وہ بھی ڈھیٹ ہو جاتی ہے, آپ بھی ڈھیٹ ہیں, آپ اپنے جملے مارتے رہتے ہیں, وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے. یہ واز نہیں ہے, یہ نصیحت نہیں ہے, یہ جملے بازی ہے. جملے بازی اور ہوتی ہے, واز و نصیحت اور ہوتی ہے. واز و نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنا ماحول درست کر کے, اپنے مزاج کو ٹھنڈا کر کے, ٹھنڈا پانی پی کے, جوس ووس کچھ شربت وربت یہ پی کے, جب دیکھے کہ بالکل میرے اعضا پر سکون ہے, ٹھنڈے ہیں, پھر اس کے بعد بیوی کو بھی کھلا کے پلا کے آرام سے بٹھائے, پھر اس کے بعد اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو بھائی یہ گھر ہے, ہم نے چلانا ہے, بچوں کا ساتھ ہے, یہ گھر اس طرح نہیں چلا کرتے, کچھ تم ٹھیک ہو جاؤ, کچھ میں ٹھیک ہو جاؤں, اور جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں, ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے طریقہ واعظ کا. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن, کہ پہلے ان کو واعظ و نصیحت کرو. آگے دوسری چیز جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ واہجروہن بالمضاجع. اگر تم دیکھو کہ کافی سمجھا لیا, دو مہینے پہلے بھی سمجھایا تھا, پھر جناب ایک مہینے کے بعد جب دیکھا کچھ اثر نہیں, پھر بٹھا کے محبت سے ٹھنڈا پانی پی کے پلا کے سمجھایا, پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. جب اثر نہیں ہو رہا تب شوہر ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے, اور ناراضگی کے اظہار کا شریعت نے یہ طریقہ تجویز کیا ہے کہ آپ بستر میں اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو. آپ شریعت میں سنت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سوئے, یہ سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتے تھے, ازواج مطہرات کے ساتھ سویا کرتے تھے. اور قرآن مجید نے یہ جو جملہ فرمایا واہجروہن فی المضاجع, کہ بستروں میں ان کو چھوڑ دو, یہ سزا ذکر فرمائی ہے کہ یہ سزا ہے کہ بستروں میں ان کو چھوڑ دو. اور علماء نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب میاں بیوی دونوں درست ہوں تو ان دونوں کو ساتھ سونا چاہیے, اور وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے, بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. تو شوہر کو بیوی کے ساتھ سونا چاہیے, بیوی کو شوہر کے ساتھ سونا چاہیے. اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کچھ بڑے ہونے لگتے ہیں تو بہت سارے گھرانے اور بہت سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ سونا چھوڑ دیتی ہیں اور جا کر اپنے بچوں کے ساتھ سونا شروع کر دیتی ہیں. یہ بالکل خلاف شریعت طریقہ ہے, اور اس کے بڑے برے نتائج اور خراب نتائج نکلتے ہیں. سنت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سوئے. ساتھ سونے سے محبت بڑھتی ہے, اور علیحدہ ہونے سے جو نفرت ہے اس میں اضافے کا ڈر ہوتا ہے. ایک میرے طالب علم تھے, وہ مجھ سے کہنے لگے, اپنے والد کی کچھ شکایت کرنے لگے کہ والد جو ہیں وہ گھر میں آنے والی ماسیاں اور کام کرنے والیوں کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بلکہ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے مجھ سے ذکر کی کہ کیا کیا جائے. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری جو والدہ ہیں وہ کہاں سوتی ہیں, کہتے ہیں وہ تو بچیوں کے ساتھ سوتی ہیں. میں نے کہا یہی تو مصیبت ہے, تم والد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو, پہلے اپنی والدہ کو ٹھیک کرو. بھائی والدہ سے کہو کہ وہ جا کر اپنے شوہر کے پاس سوئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر علیحدہ سو رہی ہے, شوہر علیحدہ سو رہا ہے, یہ تو سنت کے خلاف ہے, اتباع سنت کے خلاف. سنت یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ سوئے اور بیوی شوہر کے ساتھ سوئے. ہاں اگر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو آپ تین دن کے لیے, دو دن کے لیے کمرہ چھوڑ سکتے ہیں یا بستر بدل سکتے ہیں, علیحدہ کہیں سو جائیں تاکہ اس کو اس بات کا اظہار ہو جائے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض. تو یہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ پہلے تو اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، کوشش کرو سمجھانے کی، لیکن سمجھانا ٹھنڈا پانی پی کے، محبت سے، لڑائی جھگڑے والا نہیں، جملے بازی والا نہیں، تان و تشنی والا نہیں، جملے مارنے والا نہیں، بلکہ محبت سے بٹھا کر سمجھانے والا. دوسرا ہے واہجروہن فی المضاجع، کہ بستر میں ان کو علیحدہ کر دیا جائے کہ شوہر ان کے ساتھ نہ سوئے. تو شوہر اور بیوی کا ساتھ نہ سونا یہ سزا ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. قرآن نے اس کو سزا کے طور پر ذکر کیا کہ واہجروہن فی المضاجع. دو چیزیں ذکر کی. تیسری چیز آگے قرآن مجید نے صاف ذکر کی وَضْرِبُوْهُنْ، کہ تم ان کو وعظ کرو، نصیحت کرو، اور ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو. اور فرمایا وَضْرِبُوْهُنْ، اگر ان دو سے بھی کام نہ چلے پھر آخری تدبیر طلاق سے پہلے کی ہے وَضْرِبُوْهُنْ، کہ ان کو ایک دو ہاتھ لگا دو. اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. اور یہ مسئلہ ہے جو آج کل کافی پھیل بھی رہا ہے اور یورپ سے بھی آ رہا ہے، اور جناب اس میں افراط اور تفریط ہے. ایک طرف ہمارے معاشرے میں مردوں کو مارنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور مرد کا اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ بالکل خلاف سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی غلام پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو آپ نے نہیں مارا زندگی بھر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پوری زندگی میں آپ نے کسی غلام پر، کسی عورت پر، کسی بچے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو کافروں پہ اٹھایا جہاد کے لیے، لیکن بیوی بچوں ان پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقہ ہے اس کے خلاف ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ وہ تھے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے تھے. تو چونکہ قرآن مجید نے اجازت دی ہے وَضْرِبُوْهُنْ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع تو نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا لَيْسَ أُولَٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اجازت بھی دے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لیس اولئک بخیارکم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بہتر لوگ نہیں ہیں، بہتر مسلمان نہیں ہیں. پھر یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. ہاتھ اٹھانے کی کئی جگہوں میں اجازت ہے. دیکھیے باپ جو ہے اگر اپنے بیٹے کو کوئی تھپڑ لگا دے اس کی اجازت ہے. ماں جو ہے اپنے بیٹے کو بیٹی کو اگر تھپڑ لگا دے اس کی اجازت ہے. ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ماں اور باپ، ماں جو ہے جب دیکھتی ہے کہ بچہ کسی بھی طریقے سے شرارتوں سے باہر نہیں آ رہا اور بالکل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کھلونا اس کے ہاتھ سے چھین کے ایک تھپڑ لگا دیتی ہے. تو یہ ایک تھپڑ لگا دینا یا دو تھپڑ لگا دینا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی. لیکن اس میں کئی شرطیں لگا دی ہیں. پہلی شرط یہ کہ ہاتھ جو اٹھایا جائے وہ کبھی کسی کے چہرے پر نہ مارا جائے، بلکہ جانور کے بھی چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں. آپ کو حیرانی ہوگی، انسان تو انسان، جانور کے بھی چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں. اگر گھوڑا نہ چل رہا ہو تو آپ ایک دو کمچیاں اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ گھوڑا چلے، لیکن آپ اس کے چہرے پہ نہیں مار سکتے. اسی طرح انسان جو ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، شاگرد ہے، بیوی ہے، آپ اس کے چہرے پر نہیں مار سکتے. دوسری جو شریعت نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ یہ جو ماں اپنے بیٹے کو مار سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، استاد اپنے شاگرد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یہ صرف اس شرط کے ساتھ ہے کہ نشان نہ پڑے. یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ نشان نہ پڑے. اب ایک استاد ہے وہ جناب دیکھ رہا ہے کہ یہ طالب علم روزانہ کلاس میں دیر سے آتا ہے. اب جب وہ آیا تو کہا ہاتھ آگے کرو اور زور سے ایک پھٹا مارا اس کے اوپر. گنجائش ہے یا نہیں؟ اجازت ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھٹا اتنی زور سے نہ مارے کہ اس کے یہاں نشان پڑ جائے. چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ نشان پڑ جائے. ماں اپنے بچے کو, باپ اپنے بیٹے کو, استاد اپنے شاگرد کو, شوہر اپنی بیوی کو ایک تھپڑ دو تھپڑ لگا سکتا ہے, وہ بھی شدید مجبوری میں, لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ چہرے پر نہ ہو اور اس شرط کے ساتھ کہ اسے کوئی نشان نہ پڑے. اور آپ جانتے ہوں گے, آپ تو ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, کہ جو معصوم بچہ ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے ان کی کھال بہت نازک ہوتی ہے, ذرا سا آپ زور سے ماریں گے نشان ضرور پڑے گا. اگر آپ پھٹا ذرا سا زور سے ماریں گے اس کے یہاں بھی ماریں گے نشان پڑ جائے گا بچے کا. اب اتنی احتیاط سے آپ ماریں کہ جناب چہرے پر بھی نہ پڑے اور جناب نشان بھی نہ پڑے, تو وہ مار مار ہوئی کوئی والد صاحب, وہ تو مار نہیں ہے, وہ تو محض ایک تنبیہ ہے, ایک ڈراوا ہے, ایک روب قائم کرنے کی ایک صورت ہے. میرے شیخ سے حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ, تو میں نے ان کو خط لکھا کہ میرا بیٹا ہے حماد, تو وہ جناب 4 سال کا ہے, اب اگر میں اس کو کچھ نہ کہوں تو شرارتی ہوتا جا رہا ہے, اور اگر میں اس کو کبھی تھپڑ ماروں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی غیر مکلف ہے, اس کو مارنے کی کیسی اجازت ہو. تو حضرت حاجی شریف صاحب قدس اللہ سرہ نے مجھے لکھا کہ جب وہ کوئی شرارت کرے تو اس وقت سزا مت دیں, بلکہ سوچیں کہ شرارت پہ اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے, سوچیں اور گھڑی دیکھ کر پورے 5 منٹ انتظار کریں. شرارت اب کی ہے, سزا ہم نے کب دینی ہے؟ 5 منٹ کے بعد. اور فرمایا کہ پھر یہ طے کریں کہ اس نے جو سزا دی ہے اس کو کتنے تھپڑ لگاؤں, 1 لگاؤں, 2 لگاؤں, 3 لگاؤں, اور پھر اس کے بعد 5 منٹ انتظار کر کے وہ 3 تھپڑ لگا دیں, وہ بھی چہرے پہ نہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کہ نشان نہ پڑے. اب جب آپ 5 منٹ گھڑی دیکھیں گے آپ کا ٹمپریچر تو ویسے ہی نیچے آ جائے گا, بلڈ پریشر جو آپ کا چڑھا ہوا تھا وہ خود بخود ویسے ہی ڈاؤن ہو جائے گا. 5 منٹ کے بعد آپ کے اوپر غصے کی وہ کیفیت نہیں رہے گی. اب جو آپ ماریں گے تو غصہ نکالنے کے لیے نہیں ماریں گے, بلکہ اس بچے کو ڈرانے کے لیے ماریں گے تاکہ آئندہ وہ محتاط ہو جائے, الٹی سیدھی حرکت نہ کرے. تو جہاں جہاں شریعت نے ماں کو, باپ کو, شوہر کو, استاد کو یا کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, وہ بھی شدید مجبوری میں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کے چہرے پر نہ ہو اور اس پہ کوئی نشان نہ پڑے. لیکن اگر یہ ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں تو پھر آخری تدبیر کیا ہے؟ سلام علیک, اچھا بھائی تم علیحدہ جاؤ, ہم علیحدہ, ہذا فراق بینی وبینک, بس اب علیحدگی ہو, ساری تدبیریں ہم نے اختیار کر لی, اب کسی طرح معاملہ نہیں ختم حل ہو رہا, تب آخر میں طلاق ہے. اس کے لیے قائم کی گئی ہے سورۃ الطلاق جو ہم نے شروع کی ہے. اب کل انشاءاللہ ہم سورۃ الطلاق کی ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے. یہ میں نے ابتدائی ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شریعت نے اس موضوع کو کتنی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا آج کل کی زبان میں. قرآن مجید میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں لیکن مشکل یہ کہ ہم پڑھتے نہیں, احادیث نہیں پڑھتے, کہانیاں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہنوں پہ طاری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب